بسم الله الرحمن الرحيم.
انقلاب ایران
20ویں صدی کے آخری برسوں میں ایران کا اسلامی انقلاب اپنی خاص ماہیت کی بنا پر دنیا میں بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنا. در حقیقت اس انقلاب نے دنیا کے بڑے بڑے مبصرین کو حیرت میں ڈال دیا. اسلامی انقلاب نے انقلابوں کے نظریات میں بنیادی تبدیلی پیدا کی. اسلامی انقلاب سے بڑھ کر حیرت انگیز بات انقلاب کو برآمد کرنے کی تھی، جس پر ساری دنیا نے حضرت امام خمینی کے پیرس جانے اور ایرانی عوام کی تحریک کے زور پکڑنے کے بعد تشویش ظاہر کرنا شروع کر دی تھی. اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل سب سے پہلے اس سلسلے میں مغربی ملکوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا. اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد انقلاب کو برآمد کرنا ایران کے انقلابی حلقوں کے سب سے اہم مسئلے کے طور پر نمایاں ہوا. انقلاب کی کامیابی کے بعد دوستوں اور دشمنوں کے نظریات یکساں تھے. اسلامی انقلاب کے سامنے بھی دنیا کے دیگر انقلابوں کی طرح تین راستے تھے. پہلا نظریہ یا راستہ ریڈیکل نظریہ تھا. اس نظریے کے تحت قومی مفادات نظریاتی مفادات کے ساتھ یکساں تصور کیے جاتے تھے، اور عالمی نظام کے سامنے نہ صرف یہ کہ کسی بھی طرح کی لچک قابل قبول نہیں تھی، بلکہ یہ بھی خیال تھا کہ مخالف حکومتوں کو گرا دینا چاہیے. اسلامی انقلاب کے قائد حضرت امام خمینی نے اس گروہ کے جواب میں فرمایا، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انقلاب دنیا کے تمام ملکوں کو برآمد ہونا چاہیے، اس سے یہ غلط معنی نہ نکالیں کہ ہم ملکوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تمام اسلامی ملکوں کو اپنی سرزمین ہی کی طرح سمجھتے ہیں اور تمام ملکوں کو اپنی جگہ پر باقی رہنا چاہیے. دوسرا نظریہ موقع پرستوں کا نظریہ تھا. اس نظریے کے طرفدار یہ کہتے تھے کہ قومی مفادات اصل ہیں اور انقلابی اہداف و مقاصد ذیلی ہیں. ان کا خیال تھا کہ انقلاب کی بنیاد قوم و ملک کی تعمیر نو پر رکھی جانی چاہیے. ان کی نظر میں انقلاب کو برآمد کرنا فضول تھا، اور یہ کام عالمی حالات کے تقاضوں کے مطابق کیا جا سکتا تھا. امام خمینی نے اس گروہ کے جواب میں فرمایا، اگر ہمارے حکام اقتصادی اور مادی مسائل کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں تو یہ بڑی خیانت ہوگی اور اس سے بڑے خطرے لاحق ہو جائیں گے. اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے امور چلانے میں اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ انقلاب کے عظیم اہداف و مقاصد سے، جو کہ عالمی حکومت قائم کرنے سے عبارت ہے، غافل ہو جائیں. تیسرا نظریہ قدامت پرستوں کا تھا. اس گروہ کی نظر میں انقلاب کے اہداف و مقاصد کی کوئی بین الاقوامی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ صرف قومی مفادات کو تسلیم کرتے تھے. ان کے نظریے کے مطابق انقلاب کو برآمد کرنے کی ہر کوشش غلط اور عالمی سطح پر قومی مفادات کے خلاف منفی رد عمل کا باعث تھی. امام خمینی نے اس گروہ کو انتباہ دیتے ہوئے فرمایا، ہم ساری دنیا میں اپنا انقلاب پھیلائیں گے. اس طرح حضرت امام خمینی نے ان تینوں نظریات کو مسترد کرتے ہوئے مقرر فرمایا کہ انقلاب کا برآمد کرنا ایک مسلم اصول ہے۔
امام خمینی کا یہ فرمانا کہ ہم اپنے انقلاب کو برآمد کریں گے، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم جنگ و جدال سے انقلاب برآمد نہیں کریں گے، بلکہ انقلاب برآمد کرنے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کے گوشے و کنار میں زندگی گزارنے والے خود کو انقلاب سے الگ نہ محسوس کریں، بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران سے وابستہ سمجھیں، ایران کو پرامن ملک سمجھیں اور ایران میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کریں اور یہاں کے علمی وسائل سے استفادہ کریں۔ آپ ایسی مثبت صورتحال دنیا میں کہیں نہیں دیکھ پائیں گے کہ ایک انقلاب کامیاب ہوا ہو، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہو اور کسی ملک سے وابستہ نہ ہو، اور دوسرے ممالک کی قومیں اس سے درخواست کریں کہ ہم ایران آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس راہ کو کہا جاتا ہے انقلاب برآمد کرنا۔ اس راہ میں نفسیاتی اور جذباتی عامل کار فرما ہے، جنگ و تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک لبنانی شہری یہاں آیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے سمجھا کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اس سے قبل ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ میرے خیال میں امام خمینی جو انقلاب کو دوسرے علاقوں میں پھیلانے کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمیں اپنا سب کچھ دے دو اور اپنے پاس کچھ نہ رکھو۔ ہم نے انقلاب کو پھیلانے کے نتائج حاصل کیے ہیں اور ہم اپنی راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور خدا ہمارا حامی اور پشت پناہ ہے، اور اگر دوسرے ممالک بھی ہمارے انقلاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہم میں پیوستہ ہو سکتے ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی عوام کی فکری ہدایت کی مرہون منت ہے، اسی طرح اس کی بقا بھی عوام کی فکری ہدایت ہی کے تحت ممکن ہے۔ چونکہ ایران کا اسلامی انقلاب دینی قیادت نے شروع کیا تھا، لہذا بیرون ملک بھی لوگوں کو انقلاب سے آشنا کرانے کی راہ مذہبی دعوت ہی ہے۔ امام خمینی کی نظر میں انقلاب کو برآمد کرنا دیگر ملکوں کے عوام کے امور میں مداخلت سے عبارت نہیں ہے، بلکہ ایسے انسانوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے جو اسلامی معارف کے تشنا اور پیاسے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سارے واقعات نے شعوری اور غیر شعوری طور پر انقلاب کو برآمد کرنے کا کردار ادا کیا۔ مسلط کردہ جنگ سے نہ صرف بڑی طاقتوں کے چہروں سے نقاب ہٹ گئی، بلکہ ان کا دبدبہ اور ہیبت بھی ختم ہو گئی اور انقلاب کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلط کردہ جنگ نے ساری دنیا کو اسلامی انقلاب سے روشناس کرانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ دراصل عالمی برادری مسلط کردہ جنگ کا، جو انقلابوں کی تاریخ میں کسی انقلاب کے خلاف سب سے طویل جنگ تھی، نزدیک سے جائزہ لے رہی تھی، اس لیے وہ انقلاب کو برآمد کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ اس سلسلے میں جنگ کے خاتمے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب 20ویں صدی میں تمام انقلابوں سے زیادہ شناختہ شدہ اور مشہور ہو چکا تھا، اور اس بات پر امام خمینی کا یہ ارشاد دلیل ہے کہ ہم نے جنگ کے زمانے میں اپنے انقلاب کو برآمد کیا ہے۔
میرے خیال میں امام خمینی مرد خدا تھے اور وہ ایک عام انسان کی نسبت ان کی نگاہ بڑی گہری تھی۔ امام خمینی مرجع تقلید بھی تھے، بزرگ فلسفی بھی تھے اور عظیم مفکر بھی تھے۔ آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے اور کہنا مشق سیاستدانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہرگز نظر نہیں آئے گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح آئندہ کے واقعات کی پیشینگوئی کی ہے انہوں نے نہیں کی ہو، اور اگر کی ہے تو بہت ہی کم کی ہے۔ جب سابق سوویت یونین کی فوج افغانستان پر حملہ کر کے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تو تہران میں روس کے سفیر نے امام خمینی سے ملاقات کی درخواست کی، اور چونکہ سفیر نے کہا تھا کہ وہ روس کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے، اس ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ اس ملاقات میں روسی سفیر نے امام خمینی سے کہا کہ روسی افغانستان کی حکومت کے مطالبے پر افغانستان میں فوجیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت امام خمینی نے روسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آپ کا یہ اقدام افغانستان پر قبضہ ہوگا، آپ ایک سپر پاور کی حیثیت سے ممکن ہے یہ کام کر جائیں، لیکن جان لیں کہ آپ کے مقدر میں شکست ہے اور آپ افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بہت سے ممالک ہیں جن پر قبضہ ہے، جیسے فلسطین۔ یہاں جنگیں بھی ہوئیں اور طویل جدوجہد بھی جاری ہے، لیکن کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب صدام کو کویت اربوں ڈالروں کی مدد کر رہا تھا، اس وقت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ صدام کی مدد نہ کرو کیونکہ وہ ایک دن خود تم پر حملہ کرے گا۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ صدام کویت پر حملہ کرے گا، لیکن امام خمینی کی پیشینگوئی سچی ثابت ہوئی اور صدام نے کویت پر حملہ کر دیا۔ گورباچوف کے نام امام خمینی کے خط کو ملاحظہ کریں۔ اس خط میں امام خمینی نے سوویت یونین کے خاتمے کی پیشینگوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کمیونزم کو تاریخ کے عجائب گھر میں تلاش کرنا ہوگا۔ کمیونزم پر پہلا وار چین کے سربراہ نے کیا تھا اور یہ دوسرا وار تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب وزارت خارجہ میں تھا تو سفارتکار یہ سوال کرتے تھے کہ امام خمینی کے پیغام کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس وقت ابھی روس کا شیرازہ نہیں بکھرا تھا۔ اسی کو ہم پیشنگوئی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات بھی قابل غور ہیں، کیونکہ امام خمینی کی پیشینگوئی مکمل طرح سے پوری ہوئی۔ اس بنا پر امام خمینی نے روس سے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے جال میں نہ پھنسے۔ آپ نے انہیں دعوت دی تھی کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں جو انہیں سربلندی اور عزت عطا کرنے والی ہیں، لیکن روس نے اس مشرفقانہ نصیحت پر عمل نہیں کیا اور امریکہ کے جال میں پھنس گیا، جس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ شدید ترین مسائل میں گرفتار ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ گورباچوف کے نام امام خمینی کے خط کی تشریح کرنے کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔
صدور نامے حضرت امام خمینی نے قرارداد 598 قبول کرنے کے بعد اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ سے ہونے والی تباہی کی تعمیر نو شروع ہونے کے بعد گورباچوف کے نام خط بھیجا۔ امام خمینی نے اپنا خط 3 رکنی وفد کے ذریعے، جس میں محمد جواد لاریجانی، آیت اللہ جوادی آملی اور محترمہ دباغ شامل تھیں، 1988 میں روس روانہ کیا تھا۔ روس کے اعلی حکام اور ایرانی سفیر نیز ماسکو کے امام جمعہ نے بھی ایرانی وفد کے استقبال میں شرکت کی تھی۔ آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں کہ سوویت یونین کے اس وقت کے صدر گورباچوف سے ملاقات سے قبل اور اس کے بعد وفد کے سربراہ نے کسی فرد یا گروہ سے ملاقات یا گفتگو نہیں کی تھی، کیونکہ یہ دورہ صرف گورباچوف کو امام خمینی کا پیغام پہنچانے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے تھا۔ روس کے سابق سربراہ نے پیغام سنتے وقت سفارتی آداب کا پورا پورا مظاہرہ کیا۔ امام خمینی کا پیغام دراصل توحید کی طرف ہدایت کے بارے میں تھا، اور یہ پیغام ایک طرح سے تدریس کی طرح تھا، محض رپورٹ کی طرح پڑھا نہیں گیا تھا۔ امام خمینی نے جب گورباچوف کے نام خط بھیجا، اس وقت سابق سوویت یونین باقی تھا، سر جنگ بھی جاری تھی، دیوار برلن جو مشرقی و مغربی بلاک کی حد فاصل تھی ابھی نہیں گری تھی، اور روس میں کمیونسٹ پارٹی آئین کے مطابق روس کے سارے قلمرو پر، جس میں دیگر جمہوریاں بھی تھیں، حکمرانی کر رہی تھی۔ ایسے عالم میں امام خمینی نے گورباچوف کے نام ایک عبرت آموز خط میں کمیونزم کے زوال کے بارے میں انہیں انتباہ دیا تھا۔ اور انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ روس کی اقتصادی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے مغرب کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ سابق سوویت یونین کے سربراہ نے بڑے اطمینان سے امام خمینی کا پیغام سننے اور اسے سمجھنے کے بعد کہا کہ ہمارے ملک میں مذہبی آزادی کا قانون پاس ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ مختلف نظریات اور مکاتب فکر کے ساتھ پرامن زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اسی طرح گورباچوف نے مسکراتے ہوئے کہا، امام خمینی نے ہمیں دین اسلام کی دعوت دی ہے، کیا ہم بھی انہیں اپنے مکتب کی دعوت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ان کی دعوت ایک طرح سے دوسرے ملک کے امور میں مداخلت ہے، کیونکہ ہر ملک اپنے لیے مکتب کا انتخاب کرنے میں آزاد اور مختار ہے۔ ایران کے وفد نے گورباچوف سے یہ کہا کہ آپ نے بڑے حوصلے اور اطمینان سے پیغام سماعت کیا، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو آپ نے اس پیغام کا جواب بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اس پر بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اس پیغام سے اپنے ملک کے علماء کو آگاہ فرمائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے ملک میں جو مذہبی آزادی کا قانون منظور کیا جا رہا ہے اس پر بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اس کو منظور کرنے میں صورت عمل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس وفد نے کہا کہ اگرچہ مختلف مکاتب فکر کے ساتھ انسانی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مفاہمت آمیز زندگی میسر ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے امور میں مداخلت کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ روس کے چپے چپے اور اس کی فضائی حدود پر پوری طرح آزادی سے حکومت کر رہے ہیں، اور کسی کو کسی ملک کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ پیغام رہبران الہی کے پیغام کی طرح ہے، اسے نہ آپ کی زمین سے سروکار ہے اور نہ ہی کسی اور چیز سے، بلکہ صرف اور صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ ایران کا وفد 3 جنوری 1988 کو تہران واپس آ گیا، اور اس نے صرف 23 گھنٹوں تک ماسکو میں قیام کیا تھا۔
ماسکو سے واپس آنے کے بعد امام خمینی نے پوچھا کہ جب پیغام پڑھا جا رہا تھا آپ میں سے کون مسٹر گورباچوف کے چہرے پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ امام خمینی چاہتے تھے کہ پیغام کا گورباچوف کی سماعت اور بصارت دونوں پر اثر ہو۔ گورباچوف خط کو بھی دیکھ رہے تھے، اور آیت اللہ جواد آمولی کی آواز کا ان پر اثر بھی پڑ رہا تھا۔ آج بھی آپ اگر دیکھیں آیت اللہ جوادی آملی جب تقریر کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو میں نے بھی خاص طور سے یہ دیکھا ہے کہ جوانوں پر ان کی باتوں کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ امام خمینی اس خصوصیت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ آیت اللہ جوادی آملی کی زبان اثر رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے امام خمینی نے آیت اللہ جوادی آملی کا انتخاب کیا۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ امام خمینی نے جب یہ سوال کیا تو میں نے عرض کیا کہ جی، آیت اللہ جوادی آملی آپ کا پیغام پڑھ کر سنا رہے تھے، اور جناب لاری جانی اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ میں صرف سن رہی تھی اور گورباچوف کے چہرے پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ میں نے ایک دو بار دیکھا کہ گورباچوف کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، اور بعض مقامات پر ان کی حالت بھی تغیر آ رہا ہے، اور ان کے چہرے پر تعجب کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ امام خمینی کے مد نظر یہی بات تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ایک مقام پر کیا دیکھتی ہوں کہ گورباچوف کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا، اور جب آیت اللہ جوادی آمولی نے پیغام مکمل کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ان تمام توحیدی بحثوں سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت ہے۔ گورباچوف نے امام خمینی کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ روس میں ایک مسلمان مشکل میں گرفتار ہے تو اس مسلمان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ گورباچوف نے کہا کہ یہ حکومت کے مسائل میں مداخلت ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے اس بات کا بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ جناب گورباچوف، یہاں جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی زمین کے ساتوں طبقوں اور روس کی فضا کے ساتوں طبقوں تک آپ کی حکومت ہے، اور کسی کو آپ کی آبی، زمینی اور فضائی سرحدوں پر ذرہ برابر بھی جارحیت کا حق نہیں ہے۔ لیکن انسان آب و خاک و زمین یا گروہ اور حکومتوں سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان پر یا کسی مظلوم انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو امام خمینی نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں، اور اس بات کا آپ کی سرزمین اور سرحدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام خمینی کو جب ہم نے یہ بتایا تو آپ کی حالت متغیر ہو گئی۔ ظاہر تھا کہ آپ کو بیجا اعتراض گراں گزرا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران کے ریڈیو اور ٹی وی کے ادارے آئی آر آئی بی کے صحافیوں نے امام خمینی کی جانب سے گورباچوف کو خط بھیجے جانے کے کئی برسوں بعد گورباچوف سے انٹرویو کیا۔ ہمارے صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس وقت امام خمینی کے خط کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، تو گورباچوف نے نہایت حیرت انگیز جواب دیا۔ وہ یہ تھا کہ اے کاش امام خمینی کے خط کو آج 12 برس گزرنے کے بعد جیسے سمجھ رہا ہوں اس وقت سمجھ سکتا۔ اگر میں یہ آگہی رکھتا تو آج سابق سوویت یونین کے بعض ممالک امریکہ کے زیر تسلط نہ جاتے۔ امام خمینی کے خط میں ایک جملہ ہے، آپ نے اس پر ضرور غور کیا ہوگا۔ امام خمینی نے انہیں انتباہ دیا تھا، خبردار کیا تھا کہ مغربی ملکوں کی چالوں میں نہ پھنسیں۔ آپ ذرا غور کریں، اس وقت امام خمینی نے یہ جملے فرمائے تھے۔ کیا آسانی سے امام خمینی کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت امام خمینی نے 20-22 برس قبل گورباچوف کے نام خط بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا سوویت یونین ابھی باقی ہے۔ آپ یہ تاکید فرما رہے تھے کہ روس مغربی ملکوں کے سبز باغ کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ آئندہ اس کے نتائج برے نکلنے والے ہیں۔ آج ہم نے امام خمینی کی پیشن گوئیوں اور دور اندیشی کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم امام خمینی کی معرفت حاصل کر پائیں گے اور اسے اسی طرح آگے لے کر چلیں گے، اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا نمونہ حیات بنا کر کامیابیاں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔